بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله اسبار رسالة شرح كدرس جاريه، ولكن هي اسمه بوينت نمبر 68 پر پہنچے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف الاهتمام بالأحاديث المرفوعة دون الأثار الموقوفة. پرنٹنگ مسٹیک ہے، ٹھیک ہے، الاهتمام ہے. یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ الاهتمام کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک کر، الاهتمام بالاحادیث المرفوعة دون الاثار الموقوفة. شیخ صاحب فرماتے ہیں صرف مرفوع احادیث کا اہتمام کرنا، موقوف آثار کا اہتمام نہ کرنا منہج السلف میں سے نہیں ہے. مرفوع احادیث اور موقوف آثار دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں کی کیا اہمیت ہے؟ مرفوع احادیث کی اہمیت ہم سب جانتے ہیں، اہل بدعت بھی جانتے ہیں، لیکن موقوف آثار کی کیا اہمیت ہے اور کیا حیثیت ہے صرف اہل سنت ہی جانتے ہیں، کہ اور نہیں جانتے. اس موضوع کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں. مرفوع احادیث یہ وہ احادیث ہیں جنہیں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں حدیث مرفوع کو؟ جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک کی گئی ہو، قول ہو، فعل ہو، یا وصف ہو، یا اقرار ہو. آثار موقوفہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابہ، یا ان کے علاوہ صحابہ کے علاوہ تابعین و تابعین کا قول، کہ حد تک بات موقوف ہو، مرفوع رفع نہیں کیا گیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک. یہ آثار موقوفہ ہیں. حدیث مرفوع، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث مرفوع ہے. یا صحابی نے دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ حدیث مرفوع ہے. قول تو صحابی کا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کوئی بات کی ہے صحابی نے، تو یہ مرفوع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی کسی مسئلے میں، یہ بھی حدیث ہے، مرفوع ہے، اقرار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصف بیان کیا ہے کسی صحابی نے، یہ حدیث ہے، مرفوع. اگرچہ قول صحابی کا ہے، لیکن کیونکہ ذکر جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو رہا ہے. موقوف آثار یہ اقوال ہیں صحابہ کے اور سلف کے، یہ اقوال جو صحابہ کے اور سلف کے اقوال ہیں، ان کی کیا اہمیت اور کیا حیثیت ہے؟ اہل جماعت نے کیوں ان اقوال کا خاص خصوصی طور پر اہتمام کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سورة التوبة نمبر 100. یہ اصل ہے اور اساس ہے الصحابة رضى عنهم أجمعين كي حسيت كي تعلق سي كي صحابة كون هي والصحابة كي حسيته قرآن ورسولة مي ورس عزيم آيات مي والذين اتبعوهم بإحسان وجنون اتباعك إحسان كسات من سبر الله تعالى راضي هي والله تعالى سبكو راضي فرمائے گا. امام اوزاعی رحمه الله بڑی پیاری بات فرماتے کہ وصیت ہے, اچھی طرح نوٹ کر لیں آج کے درس میں اور اسے قاعدہ بنا لیں. امام اوزاعی رحمه الله سے کسی نے تقدیر کے تعلق سے سوال کیا, تقدیر کے تعلق سے. امام اوزاعی جواب میں ایک بڑی پیاری وصیت کرتے ہیں, نصیحت کرتے ہیں, فرماتے ہیں وانا اوصيك بواحده, میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں. امام اوزاعی کی ایک پیاری وصیت, فانا اوصيك بواحده فانها تجل الشك عنك, جس سے آپ کے جو شکوک و شبہات ہیں سب صاف ہو جائیں گے. وتصيب بالاعتصام بها سبيل الرشد, اور آپ اس وصیت سے تمسک کر کے راہ راست کو پالیں گے ان شاء اللہ تعالی. امام صاحب فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے, یہ کیا وصیت ہے؟ فرماتے ہیں تنظر الى ما كان عليه اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خوب دیکھ لو جس پر اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. من هذا الامر, اس معاملے کے تعلق سے جس کے تم دیکھنا چاہتے ہو, وہ تقدیر کے بارے میں سوال کیا گیا, چاہے تقدیر کا معاملہ ہو چاہے کوئی بھی شریعت کا معاملہ ہو. فَإِن كَانُوا اِخْتَلَفُوا فِيهِ, اگر اس معاملے میں صحابہ کا اختلاف ہوا, فَخُذْ بِمَا وَافَقَكَ مِنْ أَقَوِيلِهِمْ, تو ان میں سے وہ بات لے لو جو تمہارے قول سے موافقت کرتا ہے, کیونکہ اختلاف تو ادھر بھی موجود ہے. فَإِنَّكَ حِينَئِذٍ مِنْهُ فِي سَعَةٍ, تو آپ کے لیے ان کے اقوال میں وسعت موجود ہے, سع موجود ہے. وَإِن كَانُوا اجْتَمَعُوا مِنْهُ عَلَىٰ أَمْرٍ وَاحِدٍ, اور اگر صحابہ کا اختلاف نہ ہوا ہو اس مسئلے میں, اور سب کا اجماع ہو اور اجتماع ہو اس مسئلے میں, لم يشذ عنه منهم احد, کسی نے بھی اس مخالفت نہ کی ہو, فأين المذهب عنهم, تو ان کے چھوڑ کو جانے کے کوئی اور راستہ باقی نہیں رہتا. فإن الهلكة في خلافهم, بے شک ہلاکت ان سے اختلاف کرنے میں ہے. وإنهم لم يجتمعوا على شيء قط فكان الهدى فكان الهدى في غيره, اور بے شک صحابہ کسی چیز پر مجتمع نہ ہو, یعنی کوئی اجماع نہ ہوا, مگر ہدایت ان کے سوا کسی اور میں آپ کو ملے, سوال نہیں پیدا ہوتا. جس چیز میں صحابہ کا اجماع ہوا ہدایت صرف اسی میں ہی ہے. وقد اثنى الله عز وجل على اهل القدوه بهم, اور اللہ تعالی نے ان کی تعریف کی ہے جو ان کی اقتداء کرتے ہیں, صحابہ کی اقتداء کرتے ہیں. فقال, اللہ تعالی کا ارشاد ہے, والذین تبعوهم باحسان الى اخر الايه سورۃ التوبہ نمبر 100, اور وہ جنہوں نے صحابہ کے اتباع کی احسان کے ساتھ. امام زعیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں واحذر كل متأول للقرآن على خلاف ما كانوا عليه, اور ہر اس شخص خبردار رہو جو قرآن مجید کی تأویل کرتا ہے اس کے خلاف جس پر صحابہ کرام تھے, الى آخر مقال رحمہ اللہ. حوالہ نوٹ کریں, ابن بطاني إمام ابن بطاني إبانة الكبرى من جلد نمبر 2 صفحة نمبر 254 من 254 من يقول بيان کیا ہے. موزائے کی بڑی پیاری وصیت ہے, کوئی بھی مسئلہ ہو شکوک اور شبہات کو ختم کرنے کے لیے بڑا آسان قاعدہ ہے, یہ اصول ہے, اسے اچھی طرح تمسک کر لو, واللہ جو بھی شکوک اور شبہات ہیں جو پریشان ہیں سب دور ہو جائیں گی. کوئی مسئلہ بھی دیکھ لیں آپ, اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, اللہ فرما الرحمن علی عرش استوا, پھر بعد میں کوئی لوگ کہتے ہیں نہیں سے سمت لازم آتی ہے, اللہ عرش پر مستوی نہیں ہے, اللہ ہر جگہ موجود ہے, تو بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جو کم علم ہیں. ٹھیک ہے, اصول کیا ہے, جس مسئلہ کو تم دیکھنا چاہتے ہو دیکھو, صحابہ کے اس میں اختلاف ہے یا نہیں ہے, صحابہ کے اس میں اختلاف ہے تو آپ کسی بھی صحابی کا قول لے لو جو دلیل کے قریب ہو, اگر تمہارا ان دو اقوال میں سے ایک طرف آپ کا رجحان ہے اور صحابہ کا اختلاف آپ کو نظر آ گیا ہے, اس میں انشاءاللہ سعت ہے, اس سعت ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اگر صحابہ کا اس میں اختلاف نہیں ہے تو ان سے مخالفت ہلاکت ہے, قاعدہ یاد رکھیں, جس مسئلے میں صحابہ کا اجماع ہو اس کی مخالفت ہلاکت ہے. صحابہ کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا ہے, صحابہ میں سے کسی نے مخالفت نہیں کی, کیونکہ اختلاف تھا ہی نہیں اس مسئلے میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے نام اور صفات الکمال ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایہ نشان ہے, صحابہ کا اجماع ہے, کسی نے اختلاف نہیں کیا ہے. تقدیر کے معاملے میں, اصول ایمان کے معاملے میں, ارکان ایمان کے معاملے میں صحابہ کرام کا اجماع ہے, اختلاف نہیں ہے, یہ قاعدہ ہے. اور آخر میں جو پیاری بات ہے, قرآن مجید کی تفسیر کے تعلق سے اگر کوئی بات کرتا ہے اور صحابہ کرام کو مخالفت کرتا ہے, سلف کی مخالفت کرتا ہے, اپنے نئے قول لے کے آنا چاہتا ہے یا تفسیر نو کرنا چاہتا ہے, جیسے کہ لوگ کہتے ہیں یہ سلف کے اقوال چھانتے رہیں گے تو کبھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے, جیسے کہ بعض لوگوں نے کہا ہے, بہت بڑا مغالطہ ہوا ہے ایسے لوگوں کو. سلف کے اقوال اگر آپ چھوڑ دیں گے تو بچے گا کیا آپ کا, مجھے بتائیں. قرآن کی تفسیر میں سے آگے بیان کروں گا میں, اگر آپ سلف اقوال نکال دیں, صرف سید عبداللہ بن عباس کے قول کو نکال دیں آپ, جن اللہ تعالی نے قرآن کی تعویل کا علم عطا فرمایا ہے, تو یہ امت کتنی خیر سے محروم ہو جائے گی مجھے بتائیں. سلف کے اقوال میں, سلف کی تفسیر میں کوئی شخص سوچ سکتا ہے کہ اگر ہم ان تفاسیر سے چمٹے رہیں گے تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے؟ قرآن کی تفسیر نو ہونی چاہیے, زمانہ بدل گیا ہے, وقت بدل گیا ہے, لوگ بدل گئے ہیں, تو قرآن کی تفسیر کو بھی بدلنا چاہیے. سبحان اللہ, قرآن مجید میں جس نے تعویل سے کام لیا ہے اور تحریف کر ڈالی ہے, اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے مجھے بتائیں. اور دیکھ لیں جتنے بھی یہ فرقے ہیں امت میں, یہ فرقے واریت کہاں سے آئی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں آج اب امت کا اکٹھا ہونا ناممکن ہے, غلط کہتے, کس نے کہا ناممکن ہے؟ طریقہ موجود ہے, منج بالکل واضح اور صاف ہے, لوگ آنا نہیں چاہتے اس پہ. ہر بندہ اپنے گروہ میں رہ کر خوش ہے, اور ہر بندہ کہتا میں حق پر ہوں دوسرے باطل پہ ہیں. اجتماعیت کے ایک ہی راستہ ہے, جس کو چھوڑنے کی وجہ سے اختلاف اور تفرقہ ہوا ہے وہ کیا ہے؟ علما انا علیہ واصحابی. 73 فرقوں کی حدیث کا آخری جملہ کمال کا ہے, اور سب سے آخری لفظ کمال کا ہے, آخری لفظ واصحابی, جس نے علما انا علیہ قرآن و سنت کو واصحابی کی روشنی میں سمجھا ہے وہ تو فرقۃ الناجیہ میں سے ہے اور انہی کے ساتھ ہے. اسی سے مخالفت کی ہے, اسے تفرقہ کیا ہے, اور کرنا ہی تھا اور کوئی راستہ نہیں ہے. آج اگر امت پھر واپس پلٹے اسی راستے کی طرف جسے وہ خود چھوڑ کر نکلی ہے اور فرقے فرقے میں بٹ چکی ہے, اجتماعیت ہوگی کہ نہ ہوگی, اعتصام ہوگا کہ نہ ہوگا, آج رافضی کو کون روکتا ہے اس کی رافضیت سے سوائے ہٹ دھرمی کے؟ کون روکتا ہے؟ خوارج کو کون روکتا ہے اپر اس باطل منہج خبیث منہج کو چھوڑ کر حق کی طرف پلٹے؟ خواہش نفس ہے, نفس کی پیروی ہے, یہ اپنے نفس کے پجاری ہیں, خواہشات کے پجاری ہیں, نعوذ باللہ. جتنے اہل بدعت موجود ہیں آج, اگر سلف اور صحابہ اور سلف کے اقوال کو لے لیں جو اثار موقوف ہے, اس کا اہتمام کرنا شروع کر دیں تو بدعت تو ختم ہے. پھر دیکھیں سلف کے اقوال اور جو اثار موقوف ہے کتنی اہمیت رکھتے ہیں. جس نے چھوڑا ہے وہ اصحابی کی قید کو چھوڑا ہے, تفرقہ لازم ہوا ہے. جسے تمسک کیا ہے پہلے دن سے, وہ کس گروہ میں شامل ہے؟ الذین اتبعوہم بإحسان. حکم کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صحابہ پر بھی اللہ تعالیٰ راضی ہے اور ان کی اتباع کرنے والے احسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان پہ راضی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی راضی فرمائے گا. یہ امام ابزوعی کی مختصر سی وصیت ہے. شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 28 میں فرماتے ہیں, وکان من اعظم ما انعم اللہ به علیہم, اللہ تعالیٰ کی نعمت میں سے سب سے بڑی نعمت صحابہ کرام پر ہوئی وہ یہ ہے کہ اعتصامهم بالکتاب والسنت, کہ صحابہ جو تھے وہ کتاب سنت سے متمسک تھے, مضبوط سے تھاما ہوتا قرآن اور سنت کو. فکان من الاصول المتفق علیہ بین الصحابہ والتابعین لهم بإحسان, ان اصولوں میں سے جن پر اتفاق تھا صحابہ کا اور ان کی اتباع کرنے والے احسان کے ساتھ, انہ لا یقبل من احد قط, کسی سے بھی یہ بات نہیں قبول کی جائے گی, ان يعارض القرآن, کہ قرآن سے معارضہ کرے, لا برأیہ, نہ تو اپنی رائے سے, ولا ذوقہ, نہ اپنے ذوق سے, ولا معقول, نہ اپنے عقل سے, ولا قیاس, نہ اپنے قیاس سے, ولا وجد, نہ اپنے وجد سے. مخالفت جائز نہیں ہے. اور ان سب خرابیوں سے صحابہ دور تھے اور بالاتر تھے, کیونکہ جتنی بھی مصیبتیں ہیں یہ جس میں رائے ہے, ذوق ہے, عقل ہے, قیاس ہے, وجد ہے, یہ کیا ہیں؟ یہ سبل ہیں جو صراط مستقیم سے آپ کو دور کر دے گے. اساس کیا ہے؟ خواہش نفس کی پیروی ہے. اہل سنت و جماعت اپنا سر خم کر دیتے ہیں اور تسلیم کے سو کوئی راستہ نہیں بچتا ان کے لیے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں. سلف اس پر قائم تھے, متمسک تھے, مضبوطی سے تھاما ہوا تھا. ان کے مخالفین نے کیا کیا؟ دیکھیں دونوں میں سے ایک ہیں, یا تو صحابہ اور سلف کا تمسک قرآن سنت سے زیادہ مضبوط تھا یا ان کے مخالفین کا زیادہ مضبوط تھا. قرآن سنت تو ایک ہی ہے نا, یا دو دو قرآن دو دو سنتیں ہیں, ایک ہے نا. صحابہ اور سلف یا زیادہ متمسک تھے قرآن اور سنت سے یا ان کی مخالفت کرنے والے؟ عقل والوں کو عقلوں سے پوچھیں, جواب کیا ہے؟ وہ کون سی عقل ہے جو کہے گی کہ مخالفین کے تمسک زیادہ تھا قرآن سنت سے صحابہ اور سلف سے؟ اس کا علاج ضروری ہے کہ نہیں پاگل خانے میں؟ کیونکہ ناممکن ہے. جو بھی مخالفت کرتے ہیں صحابہ کے اور سلف کے, محتاج کس کے ہیں؟ قرآن اور سنت کی بات سب کرتے ہیں نا, قرآن اور سنت ہم تک پہنچا کیسے ہے؟ کس کے ذریعے سے پہنچا ہے؟ صحابہ کے بغیر کوئی علاوہ کوئی اور لوگ ہیں؟ جب صحابہ نہیں تو قرآن سنت بھی نہیں میرے بھائیوں. جو طعن کرتے ہیں صحابہ پر اور صحابہ کے اقوال پر, وہ جو کہتے ہیں بس ہمارے لیے حدیث ہی کافی ہے اور صحابہ کی سمجھ لازمی نہیں, بلکہ بعض لوگوں نے, اللہ ہم سب پر رحم فرمائے, میں حیران ہوتا ہوں کہ کس طریقے سے لوگوں کی باتیں سن لیتے ہیں اور ان کے مدارس بھی قائم ہیں. میں روافض کی بات نہیں کر رہا ہوں, ان کی بات کر رہا ہوں جو خوارج منہج مذہب رکھتے ہیں, یہ اہل باطل کی بات کرتے ہیں, یہ اہل باطل میں سے ہیں ظاہراً, بلکہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. ان میں سے بعض لوگوں نے اتنا تک کہہ دیا, بلکہ ان کا قاعدہ ہے کہ فہم السلف بدعت ہے, نعوذ باللہ, فہم السلف بدعت ہے. یعنی میں حیران ہوں لوگوں کو ملا کیا ہے. کوئی کہتا ہے اگر سلف کی تفسیر چھانٹتے رہیں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے, دوسرا کہتا ہے کہ فہم السلف بدعت ہے. چاہتے کیا ہو تم لوگ, مجھے ذرا بتائیں, یہ کوئی سبق لسانی نہیں ہے, یہ عقیدہ ہے جو زبان پر, یہ من ہے جو زبان پر واضح طور پر بیان کیا جا رہا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں ہم کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں, ہم سامنے تو سب برے ہیں, سب غلط ہیں, بس ایک ہی ڈاکٹر صاحب جو ہیں, یوگا ٹولہ جو, وہی حق پر, باقی سارے باطل پر. یہ تمہاری باتیں ہیں, اگر یہ خرابیاں نہ ہوتی تو ہم کبھی بات نہ کرتے. جب خرابی سامنے آئی ہے اور لوگوں کی دروس چل رہے ہیں, مدارس قائم ہیں, یہ نہیں کہ کسی نے بند کمرے میں بات کی, دو چار لوگوں میں بات کی اور بات ختم ہو گئی, نہیں, میرے بھی ہمارے بچوں کو تربیت ہو رہی ہے اس منہج باطل منہج پر, پڑھایا جا رہا ہے. کیا تاثر ہوگا بچوں پر, اثر کیا ہوگا؟ قرآن مجید آپ اٹھائیں, تفسیر پڑھیں اور سلف کے اقوال آپ پڑھیں گے تو کہیں گے یار یہ تو صحابی کا قول ہے, پتہ نہیں صحیح پتہ نہیں غلط ہے. پہلے تشکیک ہے اور پھر تضعیف ہے اور پھر ہلاکت ہے, گمراہی ہے, گمراہی اور پھر ہلاکت, یہ ترتیب ہے. اگر سلف کے اقوال نہیں ہے تو کیا ہے؟ اچھا مجھے بتائیں, لسن جماعت کے نزدیک اس منہج اصول کو کیسے اپنائیں گے, ذرا غور کریں. تفسیر, اصول تفسیر, اصول تفسیر میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ ہم نے چھوٹا سا رسالہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا پڑھا ہے. سب سے بہترین تفسیر قرآن مجید کی تفسیر کیا ہے؟ قرآن ہے, پھر حدیث ہے, تیسرے نمبر پہ صحابہ ہے. سبحان اللہ, تو صحابہ کے اقوال معتبر ہیں تفسیر میں, جو قرآن سنت کے مطابق کے مخالف نہیں ہے. پھر بعد میں تابعین اتباع تابعین سلف کے اقوال ہیں, اور پھر عربی لغت ہے آخر میں. سوال میرا یہ ہے, قرآن مجید کس زبان پہ نازل ہوا؟ جی عربی زبان میں. تو عربی زبان پہلے نہیں ہونی چاہیے؟ جتنے زیادہ عربی آتی ہو اتنی زیادہ تفسیر آنی چاہیے تھی کہ نہیں؟ یہ عربی کے آخر میں کیوں ہے, کوئی وجہ ہے کہ نہیں؟ اگر عربی ہی کافی ہو تو قرآن کی تفسیر کے لیے, تو پھر سلف کے اقوال سے اوپر ہونا چاہیے تھا یا نیچے ہونا چاہیے تھا؟ تو نیچے کیوں ہے اہل سنت جماعت کے نزدیک؟ ہاں اہل بدعت کے نزدیک اوپر ہے, جو اثار موقوفہ کو, جو ہمارا موضوع نہیں مانتے, ان کے نزدیک عربی لغت کی طرف جاتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا اصول تفسیر کو دیکھ لیں, حدیث کو دیکھ لیں. آپ حدیث کی وہ کون سی کتاب ہے جس میں سلف یا صحابہ کے آثار نہ ہو؟ صحیح بخاری میں اثر ہے کہ نہیں؟ کتاب حدیث کی ہے, کبھی صحابی کا قول ہے, کبھی تابعی کا قول ہے, کبھی اتباع التابعین کا قول ہے. حدیث کی کتاب, حدیث کا مطلب کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حدیث ہے. لیکن اس میں احادیث مرفوعہ کے ساتھ احادیث یا آثار موقوفہ بھی موجود ہیں سلف کے اہتمام حدیث کی کتابوں میں. اصول حدیث یا مصطلح حدیث میں دیکھ لیں آپ, جہاں پر حدیث کی تعریف ہوتی ہے، حدیث کی قسمیں بیان کی جاتی ہیں، پھر بات آتی ہے خبر کی، تعریف اور اس کی قسمیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے اثر، اثر کی تعریف اور اس کی قسمیں آتی ہیں کہ نہیں. اثر مطلقاً کہا جائے تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا قول ہے، حدیث مطلقاً بیان کی جائے تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، لیکن جاء فی الاثر عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ حدیث ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اس سے بڑھ کر جو حدیث موقوف یا اثر موقوف ہے، بعض یعنی یہ بھی قاعدے موجود ہیں، موقوف فی حکم المرفوع. سنا کہ نہیں، پڑھا کہ نہیں، کیا مطلب ہے موقوف حکم مرفوع کا ہے؟ یعنی ہے تو صحابی کا قول، لیکن ہے حدیث اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کیونکہ صحابی اپنی رائے سے، اپنی مرضی سے یہ بات کر ہی نہیں سکتا، سوال نہیں پیدا ہوتا. تو لازمی ہے کہ یہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگرچہ صحابی نے یہ نہیں فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی نے اپنی طرف سے بات کی ہے. رسول جماعت محدثین کا نزدیک کیا ہے یہ؟ موقوف حکم المرفوع. سبحان اللہ. تو مرفوع کی کتنی قسمیں ہوئی، یہ موقوف کی کتنی قسمیں ہوئی؟ دو ہوئی. اسی طریقے سے فقہ کو دیکھ لیں، اصول فقہ کو دیکھ لیں، تفسیر ہو گیا، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث یا مصطلح حدیث، فقہ کو دیکھ لیں آپ. فقہ کا مطلب کیا ہے؟ فقہ تو ہے ہی سارا، یہ اقوال ہے نا. فقہ میں قول ہے مجتہد عالم کا، اور پھر دلیل ہے. اور فقہا صرف چار نہیں ہیں، یا مذاہب صرف چار نہیں ہیں، مشہور معروف صرف چار ہیں، ورنہ ہر مجتہد عالم کے اپنے ایک سمجھ، اپنا فتویٰ ہے کہ نہیں، ان کی فتاوی کو جمع کر کے ایک مذہب بنایا گیا ہے. اصول فقہ میں بھی موقوف آثار کی حیثیت ہے. کیا بچا ہے سب سے اہم بات؟ سب سے اہم بات میں نے آخر میں رکھا ہے، تفسیر، حدیث، فقہ، سب سے اوپر کیا ہے؟ عقیدہ. یا کیا ہو گیا؟ عقیدہ کی جو کتابیں ہیں یہ کیا ہیں؟ آثار ہیں کہ نہیں؟ اثار السلف ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. اور کیا ہے؟ اصول السنہ محمد حنبل رحمہ اللہ کی، کیا ہے؟ محمد حنبل کا قول ہے کہ نہیں؟ عقیدہ جو دل میں زبان پہ بیان ہو رہا ہے کہ نہیں؟ یہ کیا ہے؟ پورے آثار ہیں کہ نہیں؟ آثار ہیں دلیل کی روشنی میں، لیکن ہے تو قول، کس کا قول ہے؟ امام محمد حنبل رحمہ اللہ کا قول ہے، امام شافعی ہے، امام مالک ہے، دیگر امام بخاری کے اقوال دیکھ لیں آپ، دیگر علماء کے اقوال دیکھ لیں، سلف کے اقوال دیکھ لیں. تو اثار موقوفہ کا خصوص طور پہ اہتمام کیا گیا ہے، اور بعض کتابیں خصوصی طور پر اثار صحابہ کرام کے جمع کیے گئے ہیں. شیخ مصنف ابن ابی شیبہ ہے، مصنف عبد الرزاق ہے، ان میں کثرت سے یہ اثار پائے جاتے ہیں، اور بھی کافی کتابیں ہیں. یہ طریقہ اہل سنت و جماعت کا. اہل بدعت کا کیا طریقہ ہے؟ اگر اثار موقوفہ کو لیتے ہیں تو بدعت چمکے گی ان کی؟ تو بدعت کہ سب سے بڑی جو دیوار ہے بدعت کو روکنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ اثار موقوف جو فہم السلف ہے، یعنی صحابی کا قول کس بنیاد پہ، اس کی سمجھ فہم کے مطابق ہے کہ نہیں، وہی اساس منہج السلف کی، القرآن والسنہ بفہم سلف الامہ، ہم یہ کہتے ہیں نا بار بار. تو جب آپ یہ فہمی ختم کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، تو باقی کیا رہے گا؟ گمراہی کے سوا کوئی اور چیز ہے؟ اس سے جتنے فرقے نکلے ہیں، جو گمراہ فرقے ہیں، آپ ان کے دیکھ لیں، یا تو اندھی تقلید ہوگی، ائمہ سلف میں سے کسی ایک عالم کے قول کو لے کر اسے دین بنا دیتے ہیں. متعصبہ کو دیکھ، متعصبۃ مذاہب جنہیں کہا جاتا ہے، امام ابو حنیفہ کا قول جو ہے پتھر پہ لکیر ہے، کچھ بھی ہو جائے بس وہی قول لینا ہے، وہاں سب معصوم ہیں. انبیاء کے بعد یا انبیاء کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے. انبیاء کے بعد اگر کسی کا قول معتبر ہے تو وہ ہے صحابہ کا. انبیاء پہ وحی نازل ہوتی ہے علیہ الصلاۃ والسلام پر، ان کے قول کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، وہ دین ہے. انبیاء کے علاوہ کسی پر وحی نازل نہیں ہوتی، صحابہ ہیں، ابوبکر صدیق، صدیق هذه الامه رضی اللہ تعالی عنہ، وحی نازل نہیں ہوتی. قول کو لیے بھی جا سکتا ہے، رد بھی کیا جا سکتا ہے دلیل کی روشنی میں. اچھا رد کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ معصوم نہیں ہے، غلطی کا امکان تو ہو جاتا ہے. ابھی ہم میں کہہ رہا تھا کہ اثار موقوفہ کی حیثیت ہو تو یہ کیا بات ہے؟ یہی تو بات ہے، اثار موقوفہ جو قرآن سنت کے مطابق ہیں، جن میں قرآن سنت کی حد سے باہر نہیں ہے، معتبر قول ہے. اس لیے اب محدثین نے جو قاعدہ بیان کیے ہیں، صحابی کا قول کب معتبر ہوتا ہے؟ کہتے ہیں دو شرطیں ہیں، نمبر ایک نص کے مخالف نہ ہو، نمبر دو کسی اور صحابی نے مخالفت نہ کی ہو. یہ کہاں سے اصول آئے ہیں؟ اچھا پہلا سوال، کیا کبھی بھی کوئی صحابی نص کی مخالفت کر سکتا ہے؟ تو پھر شرط کہاں سے آ گئی؟ میرے بھائی جان بوجھ کے نہیں کرتا، اگر مخالفت ہو گئی ہے، حدیث مل ہی نہیں ہے اور صحابی کا قول آ گیا ہے، حدیث نہیں ملی ہے، ممکن ہے کہ نہیں؟ ممکن ہے، اور صحابی نے ایک قول کہہ دیا ہے، پھر حدیث مل گئی ہے، صحابی فوراً رجوع کر لیتا ہے. میں نے مثال دی تھی صحیح بخاری میں، کئی قصے قصہ بیان کرتا ہوں صرف یاد دہانی کے لیے، پہلے بیان کر چکا ہوں. سیدنا ابو موسیٰ اشعری کسی نے سوال کیا وراثت کے معاملے کے تعلق سے، انہوں نے جواب دے دیا اور فرمایا پوچھ عبداللہ بن مسعود سے جا کے، وہ بھی تمہیں یہ جواب دے گا. شخص جا کے پوچھتا ہے سید عبداللہ بن مسعود کے ذرا جواب دیکھیں، رضی اللہ عنہ صحابہ اجمعین، سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر میں بھی یہی بات کہوں تو میں گمراہ ٹھہرا، دوسروں میں گمراہ کیا، کہ یہ جواب صحیح نہیں ہے. صحیح جواب یہ ہے، اور حدیث بیان کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی ہے. جا کے بتا دو وہ اشعری کو، وہ شخص جا کے بتا دیتا ہے، حدیث بھی بیان کر دیتا ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فیصلہ کیا تھا اس معاملے میں. اب جب یہ فیصلہ ہوا، سیدنا ابو اشعری موجود نہیں تھے، عبداللہ مسعود موجود تھے، سن لیا. جواب سیدنا ابو اشعری کیا جواب دیتے ہیں؟ جب تک یہ عالم تمہارے بیچ میں موجود ہے مجھ سے سوال مت کرنا، پیار ہے، محبت ہے، احترام ہے، اور نصوص کے سامنے سر جھکا دینا ہے. جب بات آ گئی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات ہی ختم ہو گئی. اب اور اس کے کئی ایسے قصے ہیں، کتاب الحج میں سیدنا معاویہ اور سیدنا عبداللہ بن عباس کا قصہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جو چار ارکان کعبے کے، چاروں کو ہاتھ لگا کے برکت حاصل کرنے کے لیے، تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کیا کرتے تھے، یعنی آپ ایسا مت کیجئے. سیدنا معاویہ فرماتے ہیں اللہ کے گھر میں برکت موجود ہے، یعنی کوئی جگہ برکت سے خالی نہیں ہے یہ کعبہ جو ہے. جواب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله اسوۃ حسنۃ. جواب میں سیدنا معاویہ کیا فرماتے ہیں؟ صدقت، سچ فرمایا آپ نے، اور وہ چھوڑ دیا عمل کرنا. علم کی روشنی ہے، ایمان ہے، تقوی ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، وہ زمانہ تھا. آثار موقوفہ سلف نے اہتمام کیا ہے، وہ جنہیں احسان کے ساتھ اتباع کی ہے صحابہ کی، اور یہ واللہ آیت ہی کافی ہے. والذین اتبعوہم بإحسان، احسان کے اتباع کیسے ہوگی اگر آپ کو فہم کو چھوڑ دیں، اگر آپ اثر موقوفہ کو نکال دیں، حدیث عمل ہو سکتا ہے؟ قرآن پہ عمل ہو سکتا ہے صحیح طریقے سے؟ بتائے نا، نہیں ہو سکتا نا. آثار موقوفہ کی بہت بڑی اہمیت اور حیثیت ہے اہل سنت جماعت کے نزدیک، اور یہ منہج السلف ہے. البدعت کا منہج کیا ہے؟ اپنی خواہش نفس پہ عمل کرنے کے لیے، اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے آثار موقوفہ کو چھوڑنا ہی پڑتا ہے، منہج السلف سے دور اختیار کرنی پڑتی ہے، ورنہ ناممکن ہے بدعت پر عمل کرنا. بدعت پر عمل کب کرتا ہے؟ جب اس کی سمجھ، اس کی فہم سلف کے فہم کے مخالف ہو، صحابہ کے فہم کے مخالف ہو، پھر اس کے لیے تو کھلی چھوٹ ہے، جو بھی سمجھنا چاہتے جیسے بھی کرنا چاہتا ہے. کوئی عقل کو آگے کر رہا ہے، کوئی کشف کی بات کر رہا ہے، کوئی وجد کی بات کر رہا ہے، کوئی ذوق کی بات کر رہا ہے، کوئی قیاس کی بات کر رہا ہے، کوئی اندھی تقلید تعصب کا شکار ہے اور کہتے ہیں جو امام نے کیا تھا وہ دین بن گئی، بات ہی ختم ہو گئی ہے. روافض کو دیکھ لیں، امام کا قول ہے ائمہ معصومین ان کے نزدیک، یہ کہاں سے قائل ائمہ معصومین ہیں؟ معصومین تو اللہ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. کہتے نہیں، ہمارے بارہ امام جو معصوم ہیں. یہ کیوں کہ یہ قاعدہ کیوں بنایا، کس لیے بنایا قاعدہ؟ یہ تاکہ جو وہ چاہتے ہیں وہ ان کو مل جائے، اگرچہ ائمہ آل بیت جو ہیں سیدنا علی اور جو دیگر امام ہیں والله ان سے بری ہیں، ان کی بدعتوں سے، ان کی باطل اقوال سے اور باطل عقائد اور باطل مذہب سے والله بری ہیں وہ، لیکن ان کو اپنی چاہت پر یا اپنی چاہت کو حاصل کرنے کے لیے، چاہت پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے قواعد بنا لیے ہیں. کہا ہمارے پاس قول ہمارے امام کا، قال الصادق قال الباقر قال فلان قال فلان، اور اس باطل قاعدے پر اپنے پورا دین جو دین اسلام سے ہٹ کر ہے واللہ، یعنی ہم صرف منہج کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ دین و روافض کو دیکھ لیں تو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں اسلام کی کون سی تعلیمات ہیں، یعنی کلمے سے لے کے آپ شروع کر کے دیکھ لیں، ارکان اسلام کو دیکھ لیں، آپ نکاح کے مسائل کو دیکھ لیں، طلاق کے مسائل کو دیکھ لیں، وراثت، یا کون سا مسئلہ جو جس سے ہمارے ساتھ وہ ملتے ہیں، کہاں ملتے ہیں؟ سبحان اللہ، یہی سزا ہی کافی ہے اہل بدعت کے لیے کہ بدعت میں ڈوبے ہوئے ہیں. صراط مستقیم اس روشن منہج کے ہوتے ہوئے بھی اس کی طرف واپس پلٹ نہیں سکتے. وجہ کیا ہے؟ صحابہ سے بغض و نفرت کرنے والا کبھی صحابہ کے راستے پر چل ہی نہیں سکتا، اسے توفیق نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اپنے دل کو پاک نہ کرے شرک سے، بدعات سے، خرافات سے اور بغض و نفرت سے. جو سلف سے محبت نہیں کرتا ان کے راستے پر چل ہی نہیں سکتا، یاد رکھیں. اس لیے سب سے پہلے دل کو پاک کریں اور اللہ کے لیے صحابہ اور سلف سے محبت کریں، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آسان راستہ کھولتا ہے صراط مستقیم کی طرف، اور کس طریقے سے پھر ثابت قدمی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.